کتاب عظیم کشمکش باب 13 نیدرلینڈز اور سکینڈینیویا۔ نیدرلینڈز نے پاپائیت کے ظلم و تشدد کے خلاف بہت پہلے احتجاج کرنے کا تہیا کر لیا تھا۔ لوتھر کے وقت سے 7 سال پہلے رومن اسقف اعظم یعنی پوپ پر 2 بشپوں نے بلا جھجک سنگین الزامات عائد کیے جنہیں روم میں بطور ایمبیسیڈرز کے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے پوپ کے اصل کردار پر سے پردہ اٹھایا۔ پوپ کا کہنا ہے کہ خدا نے چرچ کو اس کی ملکہ اور جیون ساتھی بنا رکھا ہے اور اسے ایسا جہیز دیا ہے جو نہ تو خستہ و خراب ہوتا ہے اور نہ ہی مرجھاتا ہے، اور اسے ابدی عصا اور تاج بھی عطا کیا ہے۔ پاسبان ہونے کی بجائے تو خدا کی ہیکل میں براجمان ہوتا ہے، تو بھیڑوں کے لیے بھیڑیا بنا بیٹھا ہے۔ تو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ تو سپریم بشپ ہے، مگر آپ کا رویہ مردم آزار کا سا ہے۔ آپ کو تو خادموں کے خادم بننا چاہیے تھا، مگر آپ تو خداوندوں کے خدا بننے کی کوشش میں ہیں۔ آپ خدا کے احکام کی توہین کرتے ہیں۔ روح القدس دنیا کے کناروں تک کلیسیاؤں کا معمار ہے، ہمارے خدا کا شہر جس کے ہم شہری ہیں آسمان کے تمام حصوں تک رسائی کرتا ہے، اور یہ اس شہر سے بہت بڑا ہے جس کو نبیوں نے بابل کا نام دیا ہے، جو الہی ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے، خود کو آسمان کا مقبول نظر ظاہر کرتا ہے اور لاف زنی کرتا ہے کہ اس کی حکمت ابدی ہے، اور پھر آخر میں بغیر کسی دلیل کے ڈینگ مارتا ہے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی اور نہ کبھی غلطی کر سکتا ہوں۔ اور بھی کئی لوگ صدی تا صدی احتجاج کرنے کے لیے پیدا ہوتے رہے، اور وہ ابتدائی ٹیچرز جو مختلف ملکوں کا سفر کرتے رہے، انہیں مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا، اور انہوں نے والڈینسز مشنریوں کا سا کردار ادا کیا اور ہر جگہ انجیل کی تعلیم پھیلا دی جو نیدرلینڈ تک سرایت کر گئی۔ انہوں نے والڈینسز کی بائبل کو ڈچ زبان میں ترجمہ کیا اور کہا کہ اس میں بہت فائدہ ہے، کوئی دل لگی یا ہنسی ٹھٹھا نہیں، نہ بناوٹی جھوٹی کہانیاں ہیں، نہ یہ کوئی بےہودہ شے ہے، نہ عیاری و مکر و فریب ہے، بلکہ یہ سچائی کا کلام ہے۔ اس میں کہیں آگے پیچھے سخت چھال تو ہے، مگر اس میں جو گودا اور مٹھاس پائی جاتی ہے وہ بھلی اور مقدس ہے، اسے بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب رومی جبر و تشدد شروع ہو گیا، مگر اس جور و جبر اور چتا کے درمیان ایمانداروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، اور بڑی مستقل مزاجی سے یہ منادی جاری رہی کہ صرف بائبل مقدس ہی لا خطا اور با اختیار ہستی ہے، کسی کو بھی اس کی اطاعت کے لیے جبر کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ ہر ایک کو منادی کے ذریعے جیتا جائے۔ لوتھر کی تعلیم کے لیے نیدرلینڈ بڑی زرخیز زمین نکلی، کیونکہ جلد ہی وہاں سے کئی ایک انتہائی مخلص، دیانتدار اور وفادار انجیل کی منادی کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہالینڈ کے ایک صوبے میں سے منو سائمنز اٹھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ رومن کیتھولک تھا جو کاہنوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، مگر وہ بائبل سے بالکل ناواقف تھا۔ وہ گمراہ اور بدتی ہونے کے خوف سے بائبل نہیں پڑھتا تھا۔ جب اسے خود اس تعلیم پر شک گزرا کہ عشاء ربانی کے وقت شیرہ اور روٹی سچ مچ مادہ تبدیل کر جاتی ہے، یعنی شیرہ مسیح کا خون اور روٹی سچ مچ مسیح کا بدن بن جاتی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہ ابلیس کی طرف سے مجھ پر صرف آزمائش ہے۔ دعا اور اعتراف کے ذریعے اس نے اس سے آزاد ہونے کی بے سود کوشش کی۔ عیاشی اور فضول خرچی کے ذریعے اس الزام دینے والے ضمیر کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عہد جدید کا مطالعہ کرنے پر مائل ہو گیا اور اس کے ساتھ لوتر کی تعلیمات کا بھی مطالعہ کیا۔ یوں اس نے اصلاح شدہ ایمان قبول کر لیا، اس کے فوراً بعد اس نے پڑوسی گاؤں میں ایک شخص کا سر اس لیے قلم ہوتے دیکھا کیونکہ اس نے دوبارہ بپتسمہ لیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ شیر خار کے بپتسمے کے بارے بائبل کا مطالعہ کرنے لگا۔ الہامی نوشتوں میں اسے بچوں کے بپتسمے کے بارے کوئی ثبوت نہ ملا، جبکہ بپتسمہ پانے کے لیے توبہ اور ایمان کا مطالبہ ہر جگہ موجود تھا۔ مینو سائمنز نے رومن چرچ کو ترک کر دیا اور اپنی پوری زندگی اس سچائی کی منادی کرنے کے لیے وقف کر دی جو اس نے حاصل کی تھی۔ جرمنی اور نیدرلینڈ دونوں جگہوں پر متعصب جنونی کلاس اٹھ کھڑی ہوئی تھی جو بعد القیاس اور فتنہ انگیز تعلیم کی حمایت کرتی تھی۔ وہ قانون میں ناجائز دست اندازی کرتی، امن عامہ میں خلل ڈالتی، دہشت گردی اور فتنہ فساد برپا کرتی۔ منو نے ان وحشت ناک تحریکوں کے نتائج کو دیکھا جن کی طرف یہ لے جا رہی تھی۔ چنانچہ اس نے نامعقول تعلیم اور مذہبی جنونی سکیموں کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ بوتیرے ایسے تھے جن کو مذہبی فتنہ انگیز نے گمراہ کر لیا تھا اور انہوں نے بھی اپنی بیش قیمت تعلیم کا انکار کر دیا۔ تاہم ابھی قدیم مسیحوں کی نسل میں سے بے شمار باقی بچے تھے جو در حقیقت والڈینسس کی تعلیم کا پھل تھے۔ ان طبقوں میں منو نے بڑی سرگرمی اور کامیابی کے ساتھ کام کیا۔ 25 دسمبر تک اس نے اپنے بچوں سمیت سفر کیا۔ اسے بھوک، افلاس اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اکثر اسے اپنی زندگی کو خطروں میں ڈالنا پڑا۔ نیدرلینڈ اور شمالی جرمنی میں وہ گھومتا پھرتا رہا۔ اس نے زیادہ تر کام غریب طبقوں میں کیا اور ان میں سخت محنت کر کے دورس اثر چھوڑا۔ وہ فطری طور پر خوش بیان تھا، گو اس کی محدود تعلیم تھی مگر وہ ایماندار اور ثابت قدم شخص تھا۔ روح کا فروتن، سلیم التباہ اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ قانون اور ضابطے جو اس نے دوسروں کو سکھائے، خود بھی انہی کے مطابق زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے اعتماد کو بحال کیا، اس کے پیروکار ادھر ادھر پرگندہ کیے اور مسئلے گئے، مذہبی جنونیوں کے انسانیت سوز عمل کے بھینٹ چڑھ گئے۔ اس کے باوجود اس کی محنت کے سبب بڑی تعداد میں لوگ تبدیل ہو گئے۔ نیدرلینڈ ہی وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ اصلاح شدہ تعلیم کو قبول کیا گیا۔ چند ملکوں کے حمایتیوں نے نہایت ہی وحشت ناک اظہار ثانی برداشت کی۔ جرمنی میں چارلز پنجم نے ریفرمیشن کی ممانعت کر دی اور اس نے اس کے تمام حمایتیوں کو سولی پر لٹکا دیا، مگر اس کی بربریت کے خلاف شہزادے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیدرلینڈز میں اس کا زیادہ زور اور اختیار تھا اور اظہار ثانی کے احکام فوراً یک کے بعد دیگرے پہنچے۔ بائبل پڑھنا، سننا یا اس کی منادی کرنا یا اس بارے گفتگو کرنے کی سزا موت تھی۔ پوشیدگی میں خدا سے دعا کرنا، بتوں کے آگے جھکنے سے گریز کرنا یا زبور گانا، اس کی بھی سزا موت تھی۔ حتیٰ کہ وہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی کے لیے ملتجی ہوتے، وہ بھی ملعون ٹھہرائے جاتے۔ اگر یہ عمل کوئی مرد کرتا تو اس کا سر تلوار سے اڑا دیا جاتا، اور اگر یہ خاتون ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ چارلز اور فلپ دوئم کے دور حکومت میں یوں ہزاروں جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایک دفعہ ایک سارا خاندان سرکاری تحقیقات کرنے والوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ وہ ماس سے گریزہ ہیں اور گھر پر تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ جب سب سے چھوٹے لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، ہم گھٹنے نشین ہوتے ہیں کہ خداوند ہمارے ذہنوں کو روشن کرے اور ہمارے گناہ معاف کرے۔ ہم اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کی حکومت پروان چڑھے اور اس کی زندگی خوش و خرم ہو۔ ہم اپنے مجسٹریٹس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند ان کو محفوظ رکھے۔ بعض ججز تو اس سے بڑے متاثر ہوئے، اس کے باوجود والد اور اس کے بیٹوں میں سے ایک کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اذیت پہنچانے والوں کے غصے کی ہمسری شہیدوں کے ایمان نے کر دکھائی۔ مرد ہی نہیں بلکہ نازک ظرف خواتین اور نوخیز لڑکیوں نے بھی پسپا نہ ہونے والی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ بے گمات اپنے خامدوں کی چتا کے پاس کھڑی ہوتی اور جب وہ آگ کا سامنا کرتے تو وہ تسلی کے الفاظ بولتی یا زبور گاتی تاکہ وہ بے دل نہ ہوں۔ نوجوان لڑکیاں اپنی قبر میں یوں لیٹ جاتی جیسے وہ رات کو اپنے کمرے میں سونے کو جاتی ہیں۔ سولی چڑھنے اور چتا میں جلنے کے لیے اپنے بہترین لباس میں جاتی جیسے وہ اپنی شادی کے لیے جا رہی ہوں۔ جیسے مظاہر پرستی یعنی بت پرستی کے زمانے میں انجیل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی مگر مسیحوں کا خون بیج بن گیا تھا، اسی طرح ان کی اظہار ثانی نے بھی سچائی کے گواہوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ہر سال فرماروا اس بات پر جھنجھلا اٹھے کہ انہیں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی اور اظہار ثانی کے طریقے میں مزید شدت لانے کے لیے نیت ٹھانی گئی مگر یہ بھی رائے گاں گیا۔ نوبل ولیم آف اورنج کی زیر نگرانی انقلاب آیا اور ہالینڈ میں خدا کی عبادت کرنے کی آزادی مل گئی۔ پیڈمونٹ کے پہاڑوں، فرانس کے میدانوں اور ہالینڈ کے ساحلوں پر انجیل کی ترقی ولیم کے شہزادوں کے خون سے رقم ہوئی مگر شمالی ممالک میں اس کا داخلہ پر امن طریقے سے ہوا۔ وٹنبرگ میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹے اور اسکینڈینیویا میں اصلاح شدہ ایمان ساتھ لائے۔ لوتھر کی تصانیف کی اشاعت بھی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنی۔ نارتھ کے سادہ محنت کش لوگوں نے کرپشن، شان و شوکت اور روم کی توہم پرستی سے منہ موڑ کر سادگی، پاکیزگی اور بائبل کی سچائیوں کو اپنا لیا جو زندگی بخش ہیں۔ ٹائسن ڈینمارک اصلاح کار ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اس بچے نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی اپنے ہونہار ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ وہ تعلیم کا پیاسا تھا مگر اپنے والدین کے حالات کے سبب وہ ایسا نہ کر پایا اور وہ خانقاہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس کی زندگی کی پاکیزگی، ماں اس کی ایمانداری اور بدل و جان محنت نے اپنے بڑوں کی حمایت حاصل کر لی۔ اس کے امتحانات کے نتائج یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ آنے والے دنوں میں کلیسیا کی بہت بڑی خدمت انجام دے گا اور فیصلہ کیا گیا کہ اسے جرمنی یا نیدرلینڈ کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ نوجوان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے لیے اسکول کا خود چناؤ کرے مگر اس میں ایک شرط بھی رکھی گئی کہ وہ وٹنبرگ نہیں جائے گا۔ راہبوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کلیسیا کا اسکالر بدتی زہر کا شکار ہو۔ ٹائسن کو لوگنے گیا جو اس وقت رومنزم کا کلا تھا۔ یہاں وہ بہت جلد اسکول ٹیچر کے تصوف کے رنگ میں رنگا گیا۔ اسی دوران اس نے لوتھر کی تصانیف حاصل کر لی۔ اس نے انہیں بڑی خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پڑھا اور ذاتی طور پر اصلاح کار کی ہدایت سے لطف اندوز ہونا چاہا مگر ایسا کرنے سے خانقاہی بزرگوں کو ناراض کرنے کا خطرہ مول لینا تھا جس کے باعث وہ ان کی مدد سے محروم ہو سکتا تھا۔ تاہم اس نے فیصلہ کر لیا اور اسے بطور طالب علم کے وٹنبرگ میں داخلہ مل گیا۔ ڈنمارک سے واپس آنے پر وہ دوبارہ خانقاہ چلا گیا۔ ابھی تک کوئی اسے لوتھرزم کے حامی کے طور پر شک کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے اس راز کو چھپائے رکھا مگر اپنے ساتھیوں کے تعصب کو بھڑکائے بغیر ان کی رہنمائی پاکیزہ ایمان اور مقدس زندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے ان کے لیے بائبل کھولی اور اس کے اصل معنی بیان کیے، آخر میں مسیح یسوع کی منادی کی جو گناہگار کی راست بازی اور نجات کی واحد امید ہے، جنہوں نے اس پر روم کے دفاع کے لیے بڑی بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ وہ اس پر سخت برہم ہوئے، فوراً اسے اپنے حجرے سے نکال کر سخت نگرانی میں کسی اور حجرے میں منتقل کر دیا۔ اس کے محافظوں کے جبر و ستم کے باعث بہت سے مونکس نے پروٹیسٹنٹزم کی پیروی کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹائسن جیل کی سلاخوں کے راستے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سچائی کا علم بانٹتا رہا۔ اگر ڈنمارک کے فادرز بدتیوں سے نبٹنے کے لیے باصلاحیت ہوتے تو ٹائسن کی پھر کبھی آواز سنائی نہ دیتی، مگر اسے کسی زیر زمین جیل میں ڈالنے کی بجائے انہوں نے اسے خانقاہ سے خارج کر دیا۔ اب ان کا اس پر کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ حال ہی میں شاہی فرمان جاری کیا گیا تھا کہ نئی تعلیم کے اساتذہ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس لیے ٹائسن منادی کرنے لگا، اس کے لیے چرچز کھولے گئے اور لوگ سننے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ وہاں دوسرے بھی لوگ تھے جو خدا کے کلام کی تشہیر کرتے تھے۔ عہد جدید کا ترجمہ ڈنمارک کی زبان میں کیا گیا اور ہر جگہ اسے پہنچایا جانے لگا۔ پوپ کے کارندوں کی اسے ختم کرنے کی کوشش اسے ترقی دینے کا سبب بن گئی، اور ڈنمارک نے اس سے پیشتر ہی اصلاح شدہ ایمان کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ سویڈن میں بھی ان نوجوان مردوں نے جنہوں نے وٹنبرگ کے کنویں سے پیا تھا، وہ اپنے ساتھ زندگی کا پانی لے آئے۔ سویڈش ریفرمیشن کے دو رہنما تھے، وہ اولف اور لورنیٹس پیٹری تھے، جو اوریبرو کے ایک لوہار کے بیٹے تھے۔ انہوں نے لوتھر اور میلانج تھان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی تھی، اور جو سچائیاں انہوں نے سیکھی تھیں انہیں بصد شوق سکھانا چاہتے تھے۔ عظیم اصلاح کار کی طرح اولف نے اپنے جوش و جذبے شولا بیانی سے ابھارا، جبکہ لورنیٹس میلانج تھان کی طرح بہت عالم فاضل، خاموش طبع اور عاقبت اندیش تھا۔ دونوں نہایت سرگرم پارسا، اعلی علم الہیات کی قابلیت رکھتے اور سچائی کے فروغ کے لیے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ پوپ کے حواریوں کی مخالفت کچھ کم نہ تھی۔ کیتھولک پریس نے جاہل، بے علم اور توہم پرست لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا۔ اولف پیٹری کئی بار اجدہام کے نرخے میں پھنسا اور بمشکل اپنی جان بچا سکا۔ ان ریفارمرز کو بادشاہ نے پناہ دی اور حمایت جاری رکھی۔ رومن کلیسیا کے زیر تسلط لوگ غربت میں ڈوب کر برباد ہو گئے۔ یہ لوگ کلام مقدس سے بالکل آری ہو گئے۔ ان کا مذہب رسومات کا پلندہ ہو کر رہ گیا، جو فہم کو نور نہیں بخشتا تھا۔ لوگ اوہام پرستی کی طرف آنے اور اپنے آباؤ اجداد کی بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگے۔ قوم دھڑے بندیوں میں بٹ گئی، جن کے دائمی جھگڑوں رگڑوں نے بدبختی میں اضافہ کیا۔ بادشاہ نے کلیسیا اور ریاست میں اصلاح لانے کا تہیا کیا، اور اس نے روم کے خلاف جنگ کے لیے ہر قابل تعریف مدد کا خیر مقدم کیا۔ شہنشاہ کی موجودگی اور سویڈن کے رہنما اولف پیٹری نے بڑی خوبی کے ساتھ رومی چیمپئن کے خلاف اصلاح شدہ ایمان کا دفاع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ فادروں کی وہی تعلیم قبول کی جائے جو کتاب مقدس کے الہامی نوشتوں کے مطابق ہو۔ تمام ضروری عقائد بائبل مقدس میں موجود ہیں، جو بڑے سادہ اور سری انداز میں پیش کیے گئے ہیں، جنہیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ مسیح یسوع نے فرمایا، میری تعلیم میری نہیں، میرے بھیجنے والے کی ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 7 باب اور اس کی 16 آیت۔ اور پالوس رسول نے بھی گلتیوں 1:8 میں کہا، اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی، کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ اصلاح کار نے کہا، تو پھر کیوں دوسرے یہ قیاس کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے مذہبی عقائد نافذ کر سکتے ہیں جو نجات کے لیے ضروری ہوں؟ اس نے کہا کہ کلیسیا کا اختیار اس وقت بے معنی ہو جاتا ہے جب وہ خداوند خدا کے حکم کو عدول کرے۔ اس نے پروٹیسٹنٹ کے اس بڑے اصول کو قائم رکھا کہ بائبل اور صرف بائبل ہی ہمارا ایمان اور عمل کا معیار ہے۔ یہ مقابلہ خاص سٹیج پر ہو غیر واضح ہے، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریفارمرز کے سپاہی کس قسم کے انسان ہیں۔ وہ ان پڑھ نہیں تھے، ان کا تعلق کسی خاص جماعت یا فرقے سے نہ تھا، وہ تکراری بھی نہ تھے، بلکہ ان تمام باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہی وہ حضرات تھے جنہوں نے کلام مقدس کا مطالعہ کیا، اور وہ اچھی طرح اس اسلحہ کو چلانا جانتے تھے جو انہیں بائبل کے اسلحہ خانے سے ملا تھا۔ اور اگر ان کی علمیت کے بارے خیال کریں تو وہ لوگ اپنی عمر سے زیادہ لیاقت رکھتے تھے، اور جب ہم اپنی توجہ ایسے روشن خیال مراکز وٹنبرگ اور زورخ کی طرف کریں تو یہ اتنے مثالی حضرات تھے جیسے کہ لوتھر، ملانج تھان، زوینگلی وغیرہ۔ اسی لیے تو ہم ان پر فخر کرتے ہیں، یہی تحریک کے رہبر تھے، اس لیے ہم ان میں فطرتی طور پر گراں قدر قوت اور وسیع شوق حصول دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے متاحت ایسے نہیں تھے۔ ہم سویڈن کے گمنام تھیٹر کی طرف آتے ہیں اور دو خاکسار نام اولف اور لورینیٹس پیٹری ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ماسٹرز یا شاگرد، ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ اسکالرز اینڈ تھیالوجین، ایسے انسان جنہوں نے انجیل کی سچائیوں کا بھرپور مطالعہ کیا اور جنہوں نے بڑی آسانی سے روم کے معززین اور اسکول کے فلسفہ دانوں پر فتح حاصل کی۔ اس متنازع مناظرہ کے نتیجے میں سویڈن کے بادشاہ نے پروٹیسٹنٹ ایمان قبول کر لیا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد قومی اسمبلی نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عہد جدید کا سویڈن زبان میں اولف پیٹری نے ترجمہ کر دیا، اور بادشاہ کی خواہش پر دونوں بھائیوں نے پوری بائبل کا سویڈن زبان میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ یوں پہلی بار سویڈن کے لوگوں نے اپنی مادری زبان میں خدا کا کلام حاصل کیا۔ ڈائٹ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری سلطنت میں منسٹرز کلام مقدس کی تشریح کریں اور اسکول میں بچوں کو بائبل پڑھائی جائے۔ انجیل کی باقاعدہ اور یقینی مبارک روشنی سے وہاں کی جہالت کی تاریکی اور اوہام پرستی جاتی رہی۔ رومی جبر سے آزاد ہو کر قوم نے وہ قوت اور برتری حاصل کی جو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی گئی تھی۔ سویڈن پروٹیسٹنٹزم کا ایک شہر پناہ بن گیا۔ ایک صدی بعد شدید خطرے کے وقت پورے یورپ میں سے صرف یہی چھوٹی اور کمزور قوم 30 سالہ ہولناک جنگ سے رہائی دلانے کے لیے پہنچی۔ ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے کہ سارا شمالی یورپ دوبارہ رومی جبر تلے آنے کو ہے۔ یہ تو سویڈن کی فوجیں تھیں جنہوں نے جرمنی کو اس قابل کر دیا کہ وہ پوپ کی فتح کی لہر کو واپس جانے پر مجبور کرتے، اور پروٹیسٹنٹس، کیلوینسٹس اور لوتھرنرز کے خلاف تشدد کو روکے اور ان ممالک کے لیے آزادی ضمیر کو بحال کرے جنہوں نے ریفرمیشن کو قبول کر لیا ہے۔